الحمد لله وكفى وسلام على حبيب المصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ مریم کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفت القرآن کے جلد نمبر 6 سے. اس میں آیت نمبر 21 تک کی ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں. ترجمہ مکمل ہو گیا تھا اور میرے خیال میں خلاصہ تفسیر بھی مکمل ہو گیا تھا اور معارف مسائل بھی ہم نے شروع کر دیے تھے. پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا تھا، اس کو بس دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ یاد کیجئے مریم علیہ السلام کے واقعے کو کہ جب کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اپنے مکان کے شرقی حصے میں، تو فرمایا تھا کہ ان تبذت، نبذت مشتق ہے کہ جس کے اصلی معنی دور ڈالنے اور پھینکنے کے ہیں، لیکن انتباز کے معنی، یعنی جب اس کو اس ورڈ فارم میں ڈال دیتے ہیں انتباز، تو اس کے معنی ہوتے ہیں مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانا. مکان شرقیہ یعنی گھر کے اندر مشرقی جانب کے کسی گوشے میں چلی گئیں. ان کا گوشے میں جانا کس لفظ کے لیے تھا؟ اس میں احتمالات اور اقوال مختلف ہیں. بعض نے کہا کہ غسل کرنے کے لیے اس گوشے میں گئی تھیں، اور بعض نے کہا کہ حسب عادت عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے محراب کی شرقی جانب کے کسی گوشے کو اختیار کیا تھا، کیونکہ مریم علیہ السلام کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کی والدہ نے جب حمل سے تھیں تو اسی وقت نظر مان لی تھی کہ نظر تو رحمانی، کہ میں رحمان سے نظر کرتی ہوں، نظر مانگتی ہوں، مانتی ہوں کہ میں جو ہوں اپنے بچے کو وقف کر دوں گی عبادت کے لیے. تو انایکسپیکٹڈلی ان کے یہاں جو ہے بیٹی ہوئی. تو اس زمانے میں یعنی یہ اس وقت تک ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ بیٹیوں کو اس کام کے لیے عبادت خانے میں وقف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو لڑکوں کو تو کر دیا جاتا تھا، جیسے کہ وہ مستقلاً دین کے کام کے لیے لگا دیا، لڑکے کو باہر کہیں پہ اعتکاف میں بٹھا دیا، لیکن گھر سے باہر کسی دوسری جگہ پر اعتکاف میں بٹھانے کا لڑکیوں کا ایسا معمول نہیں تھا. تو اس وجہ سے جب بیٹی ہوئی تو پھر ان کو مایوسی سی ہوئی کہ میں اس کو کیسے بٹھاؤں. لیکن اس زمانے میں پھر جو بھی انبیاء علیہ السلام تھے، جیسے زکریا علیہ السلام وغیرہ، تو پھر پتہ لگا کہ ہاں ان کو بھی اس طرح سے ہم حجرے میں بٹھا دیں گے، تو یہ بھی مستقلاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہیں گی. تو ان کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، تو یہ ان کا ایک معمول بن گیا، یہ ان کی عادت بن گئی تھی، کیونکہ یہ مستقلاً یہی کام کیا کرتی تھیں، طبعی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ بس یہی کام. ٹھیک ہے، تو یہ ایک یعنی ایک اسپیشل کنڈیشن تھی جس میں کہ اس زمانے میں بھی کوئی عام لوگ اس طریقے سے نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ مشغول ہو گئیں اور محراب کی شرقی جانب کی کسی گوشے کو انہوں نے اختیار کیا تھا. تو اس کے تحت ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا کہ جی جو بیت المقدس کا کمپاؤنڈ ہے، تو اس میں یہ جو جگہ تھی یہ مشرق کی جانب تھی. یہ کمپاؤنڈ ویسا نہیں ہے جیسا کہ مسجد حرام ہے، کہ مسجد حرام میں جو کعبۃ اللہ جو کہ ہمارا قبلہ ہے تو وہ بالکل مرکز میں ہے، تو چاروں طرف سے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں سجدہ کرتے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ یعنی اس کے کمپاؤنڈ میں نا ایک ایک سائڈ کی طرف لوگ سجدہ کیا کرتے تھے جو کہ مشرق کی سائڈ. تو قرطبی نے اسی دوسرے احتمال کو احسن قرار دیا ہے کہ یہ جو مشرق کی طرف گئی تھیں یہ عبادت کے لیے گئی تھیں, یہ کوئی غسل وغیرہ کرنے کے لیے نہیں گئیں. بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. فارسلنا الیہا روحنا, تو روح سے یہاں مراد جمہور کے نزدیک. جمہور کے نزدیک کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی آف دا علماء, علماء کی اکثریت, اس کو جمہور کہا جاتا ہے. تو جمہور کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور بعض نے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اس وقت. ٹھیک ہے, یعنی فیوچر سے لا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بھیج دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بشر کی شبی ان کے سامنے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یعنی اس کی کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, کیونکہ جو وقت اور زمانہ ہے نا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے, یہ تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, کہ جی ماضی میں کوئی کام ہوا, پھر حال میں کوئی کام ہو رہا ہے, اور مستقبل میں کوئی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے نزدیک یہ ماضی, حال اور مستقبل ہے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب ایک ہے, سب برابر ہے. ٹھیک ہے, گویا کہ اس جہان میں جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے وہاں پر ماضی حال مستقبل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے حاضر ہے کہ شاید کہ جیسے ہمارے سامنے حال کی چیزیں حاضر ہوتی ہیں, اللہ کے سامنے ماضی بھی اور مستقبل بھی اسی طریقے سے سب کچھ حاضر ہے. ٹھیک ہے, بلکہ مشائخ نے تو یہ بات کنفرم بتائی, یعنی ہمیں بتائی بھی ہے کہ اس جہان میں نا وقت کا کوئی تصور ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے فیوچر کی کوئی چیز ہمارے اعتبار سے فیوچر کی چیز ہے نا, اللہ کے اعتبار سے تو فیوچر کی چیز نہیں ہے. تو اس کو لا کر کے کسی کے سامنے کھڑا کر دینا تو مسئلہ کوئی نہیں. ٹھیک, تو عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا, یہ بعض مفسرین نے یہ اس کی توجیہ بیان کری ہے. ٹھیک ہے, لیکن پہلا قول راجح ہے, یعنی زیادہ علماء نے, میجورٹی علماء نے ترجیح کس والے قول کو دی ہے کہ نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے, اور بعد کے کلمات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے, آگے جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں ان سے مزید اس کو تقویت ملتی ہے اس والے قول کو کہ جبرائیل علیہ السلام تھے. فتمثل لها بشرا سویا, ٹھیک ہے, کہ ایک بالکل صحیح مرد کی جو ہے نا وہ تمثیل لا کر کے ان کے سامنے یعنی بن کر کے آ گیا. تو فرشتے کو اس کی اپنی اصلی صورت و حیت میں دیکھنا انسان کے لیے آسان نہیں, اس کی ہیبت غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اور بعد میں پیش آیا, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ٹھیک ہے, اور وہ اصل شکل میں جب دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے. تو جبرائیل علیہ السلام پھر اپنی اصل شکل کو چھوڑ کر کے انسانی شکل میں کنورٹ ہوئے اور گرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھام لیا تاکہ چوٹ نہ لگے, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جیسے ایک انسان تھپکی دے کر کے کسی بے ہوش کو جگاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا اور پھر ان سے باتیں کریں. ٹھیک ہے, تو اچھا یہاں پر جو غار حرا لکھا ہوا ہے تو یہ تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آیا بھائی. ٹھیک ہے, کیونکہ غار حرا کے اندر تو آدمی کی شکل میں آنا منقول ہے. ٹھیک ہے, غار حرا میں نبی جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل میں آنا اور تو ساجز میں تو کہیں نہیں پڑا. ٹھیک ہے, ہاں البتہ غار حرا کے قریب بعد میں جب فطرت وحی کا زمانہ گزر گیا تھا, ٹھیک, یعنی پہلی وحی کے بعد ایک لمبا گیپ آیا تھا. ٹھیک ہے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر پھر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی, تو اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے نا, تو اس وقت اپنی اصل شکل میں آئے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تک اس حدیث کا مطالعہ ہے جو بات سمجھ میں آئی ہے, اس وقت غار حرا کے اندر موجود نہیں تھے بلکہ غار حرا جس علاقے میں ہے جہاں پر یہ جبل نور ہے جس کے اندر غار حرا ہوتا ہے, تو جبل نور والے ایریے کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, تو وہاں پر پھر جبرائیل علیہ السلام افق کے اوپر نظر آئے اور افق کو انہوں نے اپنے وجود سے پورا پورا بھر دیا, اتنے بڑے تھے اور 600 پر تھے ان کے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک وقت تھا, اور پھر ایک کسی اور وقت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اصل شکل میں نظر آئے. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مضبوط انسان ہونے کے باوجود ہیبت طاری ہو گئی تھی, تو اگر مریم علیہ السلام کے سامنے, بی بی مریم کے سامنے آ جاتے تو پھر ان کا کیا بنتا. تو اس مصلحت سے جبرائیل امین حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بشکل انسانی ظاہر ہوئے. جب حضرت مریم نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا جو پردے کے اندر آ گیا تھا, تو خطرہ ہوا کہ اس سے ارادہ برا معلوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں پر یہ وہاں پہ شریف لوگ تھے, وہ مسجد کا ایریا تھا, عبادت گاہ تھی, تو وہاں پر کسی سے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی پردے کو وائیولیٹ کر کے کسی عورت کے حجرے کے اندر گھس جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب کوئی آیا تو ظاہر تو یہی تھا کہ کوئی بدنیت ہی انسان ہے جو کہ یہاں پر آیا ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ اب یہاں پر نا ویسے تو وہ والی ریلیونس تو نہیں بنتی یہاں پر پردے کی, جیسا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پردہ ہے, کیونکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں پردے کا حکم آیا تو یہ حکم تو 5ویں صدی ہجری میں آیا, ہجرت کے 5 سال کے بعد, ہے نا, سورہ احزاب کی جو آیات نازل ہوئیں تو پردہ فرض ہو گیا اس کے بعد. اس سے پہلے جو ہے یعنی نبوت کے 13 سال اور ہجرت کے 5 سال, ٹوٹل 18 سال, ہے نا, 5+3 تو 18 سال جو ہے وہ پردہ فرض نہیں تھا. پھر کیا تھا اس سے پہلے؟ کیا عورتیں جو ہے وہ نعوذ باللہ اس طرح سے گھوما کرتی تھیں جس طرح سے کہ آج کل آپ کو امریکہ یورپ کے اندر عورتیں گھومتی ہوئی ہیں, ایون پاکستان انڈیا کے اندر عورتیں جس طرح سے گھومتی ہیں, کیا اس طرح سے عورتیں گھوما کرتی تھیں زمانے میں؟ نہیں, بلکہ اس زمانے میں بھی عورتوں کی 2 قسمیں تھیں, ٹھیک ہے نا, یعنی نبوت کے زمانے میں اور نبوت سے پہلے کے زمانے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, ہے نا, 2 قسمیں ہوتی تھیں عورتوں کی. ایک قسم کون سی ہوتی تھی؟ جس کو کہ شرفا کی عورتیں کہا جاتا تھا, شریف گھرانوں کی عورتیں, عزت دار گھرانوں کی عورتیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسری ہوتی تھیں جن کو کہ بازاری عورتیں کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے, بازاری عورتیں, یعنی جو کہ غیر شریف گھرانے ہوتے ہیں, یعنی غیر عزت دار, غیر مکرم گھرانے وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 2 قسمیں تھیں عورتوں کی. جو عزت دار گھرانے کی عورتیں ہوتی تھیں وہ اس زمانے میں بھی مردوں کے ساتھ بلا وجہ نہیں میل جول رکھا کرتی تھی, اور مردوں کے سامنے جو ہے وہ کپڑے اپنے کھول نہیں دیا کرتی, ٹھیک ہے. ہاں, صرف ایک معاملہ تھا کہ چہرے کو نہیں چھپاتی, چہرے کو نہیں چھپاتی, ٹھیک ہے نا, عزت دار گھرانے کی عورتیں فل کپڑے میں رہتی تھیں, لباس میں, اور ڈھیلا ڈھالا لباس کمپلیٹ, جیسے کہ آپ کو یہ جو کرسچن ننز نظر آتی ہیں جس طرح سے, ٹھیک ہے نا, اس لباس میں رہا کرتی تھیں شریف گھرانے کی عورتیں, اور اپنے گھر میں رہتی تھیں, ضرورت پڑنے کے اوپر باہر نکلا کرتی تھی لیکن مکمل لباس کے اندر, ٹھیک ہے, چہرہ نہیں چھپا ہوتا تھا, صحیح ہے. لیکن جو بازاری عورتیں کہلاتی تھیں ان کا کیا معاملہ تھا؟ کہ یہ جو چاہیں جیسے چاہیں, ہے نا, یہ جو ہے وہ یعنی ان میں وہ بھی فحش قسم کی عورتیں بھی ہوتی تھیں جن کو پروسٹیٹیوٹس بھی کہا جاتا تھا, فاحشہ اور جسم فروش قسم کی عورتیں, ٹھیک, تو ان کے تو بہت ہی برے حالات ہوا کرتے تھے, حتیٰ کہ اس قسم کی عورتیں اپنے آپ کو ایڈورٹائز کیا کرتی تھیں جس طرح آج کل یورپ امریکہ کے اندر ایڈورٹائز کیا کرتی ہیں اپنے آپ کو, اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کیا کرتی ہیں. یہ شریف گھرانے کی عورتیں پردے کے حکم سے پہلے بھی مردوں کو خوشبوئیں لگا کر کے یا بن سنور کر کے اپنی طرف مائل نہیں کیا کرتی, ٹھیک ہے. تو اس طرح 2 کیٹیگریز عورتوں کی پچھلے زمانے میں بھی, ٹھیک ہے. پردے کا جب حکم آیا 5 ہجری کے اندر, تو اب کیا فرق ہو گیا بھائی؟ ना, पहले भी तो ये शरीफ औरतें अंदर ही रहा करती थी और अच्छी लिबास पहना करती थी, ठीक है। अब क्या फर्क हो गया? अब फर्क जो है ना वो ये हो गया कि पहली बात तो ये कि अपने आप को मुकम्मल मस्तूर रखना, मुकम्मल सत यानी छुपा हुआ रखना, ठीक है, घर के अंदर छुपा हुआ रखना, और मर्दों से इख्तलात बिल्कुल खत्म, मर्दों से इख्तलात खत्म, ठीक है, पूरा का पूरा हेड टू टो अपने घर के अंदर, जिसको के कहते हैं हिजाब बिल बैत, यानी घर का हिजाब, घर से हिजाब, यानी घर की दीवारों से हिजाब करना, घर की दीवारों से हिजाब करना, मतलब घर की दीवारों से पर्दा नहीं करना, बल्कि घर की दीवारों को पर्दे के लिए इस्तेमाल कर, अपने घर की दीवारों, ठीक है, इसको हिजाब बिल बैत कहते हैं, और ये है असल हिजाब, मर्दों से बिल्कुल सेग्रीगेशन, सेपरेशन, ठीक है, ये फर्क हुआ, पहले ये नहीं था, ठीक है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ये नहीं था और नबूवत के शुरू के 18 साल में भी ये नहीं था, ठीक है, मुकम्मल सेपरेशन, ठीक है। इस पर्दे का दूसरा दर्जा क्या है कि जब किसी जरूरत के तहत घर के पर्दे से बाहर निकलना पड़े, मजबूरी नहीं कहा, जरूरत कहा, ठीक है, मजबूरी और जरूरत में फर्क होता है। मजबूरी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल यानी तकलीफ की हालत में, अगर जब आपके ऊपर जबर हो जाए किसी मामले का, उसको कहते हैं मजबूरी, और जरूरत कहते हैं कि जो भी शरीयत के अंदर जायज जरूरतें हैं उनके लिए, ठीक है, तो जरूरत के अंदर रिश्तेदारों से मिलना भी आ जाता है, ठीक है, जरूरत के अंदर अपने माँ बाप के घर जाना, भाई बहन के घर जाना, रिश्तेदारों के घर जाना, जरूरत के अंदर जो है वो कभी कुछ खरीदने के लिए बाजार जाना भी आ जाता है, ठीक है ना, वो भी इंसान की जरूरत होती है, और जरूरत के अंदर हस्पताल जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना, इल्म हासिल करने के लिए, भाई इल्म हासिल करने की जरूरत है, और घर आकर के इल्म पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है कि घर बैठे हुए जाए वो जूम के ऊपर जाके आप दीन का इल्म हासिल कर लें, तो दीन का इल्म हासिल करना एक जरूरत है, तो उसके लिए जो है वो मदरसे चले जाए, ठीक है, और इस तरह की और जरूरियात जो आती है, ठीक है, तो उसके लिए जब घर से बाहर निकलना पड़े तो फिर हिजाब बिल बुरका, बुरका जिसको कहते हैं, ठीक है ना, जिसको के काफिरों ने, फुसाक और फुज्जार ने हमारे यहाँ किसका क्या नाम दिया उसको, बुरके का नाम क्या दिया, शटल कॉक, ठीक है, जो खेलने का एक एक वो जो चीज होती है ना, चिड़िया जिसको कहते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, ठीक है, तो शटल कॉक कहते हैं, तो शैतान और शैतान के जो पुजारी इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो वो फिर शरीयत के कामों को ना इस तरीके से मजाक खेज बना, इस तरीके से शरीयत के कामों के ऊपर मजाक, शरीयत की बातों पर मजाक उड़ाते हैं, जहन्नुम की आग में जलेंगे फिर ये, अगर तौबा किए बगैर मर गए तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जलेंगे, लेकिन दुनिया में तो ये अपनी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हमेशा से करते आए इस तरह के लोग, तो उन्होंने उसको कहा शटल कॉक, और जो लोग जो है वो शटल कॉक टाइप की चीज नहीं पहनते थे बल्कि काला बुरका या इस किस्म का जिस तरह के अब ज्यादा रिवाज में है वो, तो उसको जो है वो बुरका लफ्ज एक इंतहाई खौफनाक बना करके इसको पेश किया, ठीक है ना, कि ये तो यानी चुड़ैल बना दिया इसको, और इसको जो है वो डाइन बना दिया, और इसको इस किस्म के तसव्वुरात है ना, तो ये शरीयत का ये हुक्म है हिजाब बिन बुरका, बुरका कहते हैं किसी ऐसे लिबास को, ठीक है, किसी ऐसे लिबास को जिससे कि औरत का पूरा वजूद छुप जाए, आंखें खुली रहें और हाथ खुले रहें, ठीक है ना, हाथ इसके अंदर शामिल नहीं होते, ठीक है, हथेलियां जिसको कहते हैं वो शामिल नहीं होती, ऊपर का हिस्सा अगर ढक ले अच्छी बात है, लेकिन हथेली अगर खुली रहेगी तो ऐसा कोई लिबास नहीं होता कि जो कि हथेली के बैक के ऊपर चिपक जाए और हथेली खुली रहे, है ना, या तो आप ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनने से क्या होगा, हथेली भी छुपेगी, हथेली के बैक साइड भी छुपेगी, ठीक है ना, या अगर हथेली को खुला रखना है तो फिर आपका जो यानी जो जिसको यानी क्या कहते हैं रिस्ट कहते हैं, यहाँ पे घड़ी पहनी जाती है, ठीक है, तो रिस्ट तक जो है वो छुपा हुआ हो, ये बुरका कहलाता है, ठीक है, तो अगर घर से बाहर निकलना हो तो पर्दे का क्या दर्जा शरीयत ने रखा, हिजाब बिन बुरका, ठीक है ना, तो ये दो हिजाब हैं, اور پھر ایک تیسرے درجے کا جو حجاب ہے اس کے اوپر علماء کا یعنی اکثر علماء کا اس کے اوپر یہی ہے کہ تیسرے درجے کا حجاب نہیں ہوتا, صرف دو ہی درجے کا حجاب. ٹھیک ہے, تیسرے درجے کا حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہرہ کھولنا کسی ضرورت کے تحت, ٹھیک ہے نا, اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو چہرہ کھولنا, ٹھیک ہے نا, وہ تیسرے درجے کا حجاب ہے. لیکن فتنے کا تو فتنے کے چہرے کے اندر ہی تو خوبصورتی ہوتی ہے, چہرے کے اندر ہی تو اٹریکشن ہوتی ہے, چہرے ہی کے اندر تو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, ہے نا. آپ کس طرح سے کسی انسان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پہچانتے کیسے ہیں کسی کو کہ یہ کون جا رہی ہے, یہ کون جا رہی ہے, کیسے پتا چلے گا, اگر چہرہ کھل گیا پورا پتا چل جاتا ہے کہ کون جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. تو چہرے کے کھولنے میں فتنے کا خوف نہ ہونا, یہ بہت ہی شاذ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں چہرے کھولنے میں فتنے کا خوف نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسی پبلک پلیس کہ جہاں پر کہ چہرہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کی واسطے سے کھولا جا سکے, سیکیورٹی پرپزز کی خاطر, ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ کے جو ڈاکیومنٹ ہے کہ آپ واقعی یہی ہیں یا آپ کوئی اور ہیں جو کہ ڈاکیومنٹ دکھا کر کے کراس ہونا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر ایئرپورٹ, ٹھیک ہے نا, آپ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس ملک کے لیے جو پاسپورٹ جس بندے کا ہے وہی ٹریول کر سکتا ہے, رائٹ. یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور کا پاسپورٹ لے کر کے کوئی اور ٹریول کرنا شروع ہو جائے. تو اب وہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, کہ جی یہ پاسپورٹ واقعی اس عورت کا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو امیگریشن کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے, مرد بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ مستقل لوگوں کو دیکھ رہا ہے, کئی ہزار لوگوں کو روزانہ وہ اس طریقے سے پاسپورٹ چیک کر کے آگے کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک ہزار میں سے ایک جو عورت گزرتی ہے تو وہ عورت کو جو ہے وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے, کون ہے, اور اس کا گھرانہ کدھر ہے, گھر کدھر ہے, کہاں رہتی ہے, کہاں رہتی ہے. تو وہاں پر جو چہرہ کھول کر کے اپنا پاسپورٹ چیک کرواتے ہیں کہ ہاں میں وہی ہوں جو کہ جس کا یہ پاسپورٹ ہے, تو اس مقام کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ چہرہ کھولنے میں فتنہ نہیں, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ جو جج کورٹ روم کے اندر ہوتا ہے وہاں پر اگر کسی عورت کو خدا نہ خواستہ جانا پڑ جائے تو وہاں پر بطور وٹنس کے اگر وہ گواہی دینے کے لیے جا رہی ہے تو وہاں پہ جج کے سامنے یا جو بھی ان کا اہلکار ہے اس کے سامنے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروانا کہ ہاں جی یہ وہی ہے کہ جس نے کہ فلاں جرم کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا, تو وہاں پہ چہرہ کھولنا وہ پھر مقام فتنہ نہیں ہوگا کہ جی کھولنا پڑے گا چہرہ وہاں, ٹھیک ہے. لیکن ادروائز آپ جہاں پہ چہرہ کھولیں گے تو جو بھی جاننے والے لوگ ہیں ان کو تو پتا چل جائے گا نا کہ اچھا یہ ان کی بیٹی ہے, اچھا ان کی بیٹی ایسی لگتی ہے, اچھا ان کی بیٹی کا ایسی شکل ہے نا. پھر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, پھر لوگ تو جو اس قسم کے برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو پھر ان کے تو پھر یعنی دماغ دل و دماغ کے اوپر عورت سوار ہو جاتی. کیا ہے وہ شعر تو ساری کو جاتی ہیں کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند کے جو شاعر شعرا ہیں تو بیچارے بڑے کرب و اذیت کے اندر رہتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ کے اوپر ہر وقت عورت سوار رہتی ہے نا. تو خالی شاعر پہ تھوڑی جن کے دل و دماغ پہ عورت سوار رہتی ہے نا, تقریباً ہر مرد ایسا ہوتا ہے سوائے اس کے بہت متقی ہو نا, اللہ کا خوف رکھنے والا ہو. اس کے علاوہ تو ہر مرد کے اوپر عورت سوار رہتی ہے ہر وقت, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کسی عورت کو دیکھا تو پھر تو وہ ایسا سوار ہوتی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سوار کرواتے ہیں اس کے اوپر گناہ کی وجہ سے, پھر اللہ تعالیٰ سوار کرواتے ہیں کسی کے اوپر اور پھر وہ پیچھے پڑتے ہیں, پھر وہ پیچھا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بہت کچھ ہوتا ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پردے کے جو درجے ہیں تو پہلا درجہ گھر کے اندر رہ کے پردہ کرنا, دوسرا درجہ کہ ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا لیکن اپنے آپ کو برقعے سے چھپا کر کے باہر نکلنا, ٹھیک ہے. تو پردہ تو سیپریشن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. برقعے کے ساتھ جو نکلتے ہیں نا, تو اب اس برقعے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی اب آپ تو برقعے میں ہیں تو اب جو ہے وہ ہنسی مذاق فرینکنیس اور ساتھ مل بیٹھ کر کے کھانا کھانا, برقع تو پہنی ہوئی ہوں تو ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھانے میں تو میں تو پردے میں ہوں کیونکہ میں تو برقعے میں ہوں. نہیں, یہ پردہ ہے ہی نہیں. آپ بے شک برقع پہنی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ بیٹھ کر کے غیر محرم سے جو ہے وہ بے تکلف بات چیت چل رہی ہے بلا ضرورت, تو برقعے کے باوجود یہ بے پردگی میں آئے گا، برقعے کے باوجود یہ بے پردگی کے اندر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا، کام ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے وہ اس وقت اگرچہ کہ یہ والے پردے کے احکامات نہیں تھے، تو یہ پھر جو اپنے حجاب بالبیت کے اندر تھی، یعنی جو بھی ان کا حجرہ تھا وہی ان کا اس وقت بیت تھا، بیت مانی گھر۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جب کوئی غیر شخص آ گیا نا، تو ان کو جو ہے وہ عجیب سا لگا کہ جی یہاں پر تو حجرے کے اندر کوئی نہیں آتا ہے، تو یہ کیسے آ گیا ایک غیر مرد۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، کہ انی اعوذ بالرحمن منکا، ٹھیک، کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ ٹھیک ہے، بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل امین نے یہ کلمہ سنا تو اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی وہاں سے چلے نہیں گئے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کوئی بری نیت سے تو آئے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یعنی بالکل وہاں سے چلے جانا تو بھائی جس مقصد سے اللہ نے بھیجا تھا وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا، پورا نہ ہوتا وہ مقصد۔ ٹھیک ہے، لیکن جا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے نام کی تعظیم کی خاطر اپنے، یعنی ایسا بھی نہیں کیا کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ٹس سے مس نہیں ہونا، ٹس سے مس اگر نہیں ہوتے تو اللہ کے نام کی پھر کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے اللہ کے نام کی خاطر اپنے آپ کو ہلا لیا، اس جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کرنا، کسی چیز کی تعظیم کرنا، کسی بندے کی تعظیم کرنا۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارا کوئی ساتھی آتا ہے، یعنی کوئی مومن اس مجلس کے اندر آتا ہے، تو اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک جاؤ، اگرچہ کہ اس کے لیے جگہ پہلے سے موجود ہے، یعنی دیر از سفیشنٹ اسپیس جہاں پہ وہ آ کر کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ذرا سا اپنے آپ کو ہلا لو۔ ہلانے سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ہم آپ کے آنے کا ہمارے اوپر ایک اثر ہوا ہے، ہمیں آپ کی ایک فکر ہے، ایک تعظیم ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ہل گئے ہیں اپنی جگہ سے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے یعنی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ ایک ادب، ایک ادب سمجھا جاتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے نا، کہ جو کوئی بڑا شخص آتا ہے، کوئی تعظیم والا، کوئی بزرگ آتا ہے، تو تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل جانا، ایسے نہیں کہ جیسے کہ کوئی آ رہا ہے اور کوئی جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، یہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بس بیٹھے ہوئے جیسے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے، ٹانگے چڑھا کے بیٹھے ہوئے تو اب ٹانگے چڑھا کے ہی بیٹھے رہیں گے، ہے نا، ایسا نہیں ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ٹانگیں اونچی کر کے بیٹھے ہوئے کہیں پر اور کوئی بزرگ آ گیا تو ٹانگیں نیچی کر لیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جگہ خالی کر رہے ہیں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم انسانوں کے لیے ہمارے معاشرے میں جو کہ دین سے یہ سارا ادب آیا، ہمارے دین سے اتنا ادب انسانوں کے لیے ہے، تو اللہ کے نام کے لیے تو کتنا زیادہ ادب ہوگا نا۔ تو جبرائیل امین بھی اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا ان کنت تقیا، کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی ظالم سے مجبور ہو کر فریاد کرے کہ اگر تو مومن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر، ٹھیک ہے، تو تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا نا بھائی تم کس قسم کے مومن ہو، اگر مومن ہو تو یہ کام تم کیوں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اللہ سے ڈرو، غلط اقدام سے بچو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کنت تقیا استعاذہ کی شرط نہیں، یعنی لفظ ان جیسے کہ ترجمے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان شرطیہ کہلاتا ہے یہ، اگر تم متقی ہو، تو فرما رہے ہیں استعاذہ کی شرط نہیں ہے اصل میں یہ جملہ، استعاذہ مطلب پناہ مانگنا۔ ٹھیک ہے نا، کہ اگر تم متقی ہو تب میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ یہ جو جملہ کہا یہ استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کے مؤثر ہونے کی شرط برائے ترغیب ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے اس इस 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 पनाह मांगने की जो जो जुमला है इसको और ज्यादा ताकीद के साथ तरगीबन बयान करना, यानी अगले बंदे को तरगीब देना कि तुम ऐसा काम नहीं करो क्योंकि तुम तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है कि तुम पर्दे का ख्याल रखो, तुम जो है वो अल्लाह से डरो। ठीक है, बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये कलमा बतौर मुबालगा के लाया गया है कि अगर तुम मुत्तकी भी हो तब भी मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ और उसके खिलाफ हो तो मुआमला जाहिर है। ठीक है, यानी अगर तुम मुत्तकी नहीं हो तो फिर तो मैं अल्लाह की पनाह तुमसे मांगती ही हूँ क्योंकि तुमसे तो मुझे कोई अच्छी तवक्को नहीं, लेकिन अगर तुम मुत्तकी भी हो ना तो फिर भी तुम्हें इधर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो बिल्कुल प्राइवेसी वाला मामला होता है किसी औरत का तो उस प्राइवेसी में किसी मुत्तकी को आने की इजाज़त तो थोड़ी होती है कि अच्छा जी आप तो शेख हैं, आप तो आलिम दीन हैं और आप तो जो हैं वो पीर साहब हैं तो आप मेरे पर्दे में आ सकते हैं। नहीं, पीर साहब को इजाज़त नहीं है औरत के पर्दे में आने की, है ना, शेख साहब को औरत के पर्दे में आने की इजाज़त नहीं है कि हाँ जी आप बड़े दुनिया आपको मुत्तकी समझती है और आप ठीक है होंगे बहुत बड़े अल्लाह के वली, है शरीयत के कवानीन को आप वायोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि जो अहले बिदत होते हैं या जो यानी जो दीन को मजाक बनाने वाले लोग होते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है जी कि जो पीर साहब बन के बैठे हुए होते हैं तो उनकी मुरीदने आकर के उनके पांव दबा रही होती हैं, है ना। एक पीर साहब हैं, आपको तो अंदाजा नहीं होगा कि मुल्क में इस वक्त बड़े अहम मुकाम के ऊपर हैं, उन पीर साहब की एक वीडियो इस वक्त मौजूद है कि वो पीर साहब जो है ना वो उनके सामने मुरीदने आ रही हैं और मुरीदने आ करके अपना सर उनके सामने झुकाती हैं और वो पीर साहब जो है वो कैंची से उनके बाल काटते हैं, है ना, और वो दुनिया उनको बहुत पता नहीं क्या समझ रही है। सही है, तो ऐसे ऐसे हालात होते हैं। ठीक है, यानी मुरीदन के बाल काटना ये कोई कोई उससे कुछ बरकत मिलती है मुरीदों को मुरीदनों को, लेकिन शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त है। औरत के बाल तो सतर होते हैं, वो सतर वो किसी के सामने नहीं खोल सकते, पीर साहब के भी सामने नहीं खोल सकते, किसी के भी सामने नहीं खोल सकते। ठीक है, तो ये सब तमाशे हैं जो कि दीन के साथ इन लोगों ने मचाए हुए हैं। दुनिया में तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंक देते हैं, आखिरत के अंदर तो नहीं बचेंगे ना। ठीक है, अल्लाह ताला दुनिया में भी रुसवा फरमाए इनकी इन हरकतों को, लेकिन आखिरत में तो बिल्कुल भी बचत नहीं हो सकती इन सब चीज़ों से ना। तो मुत्तकी से भी पर्दा करना है, ठीक है, आलिम दीन से भी पर्दा करना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर तो और भी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत, और भी ज्यादा है ना। लिअहबाद की, ताकि मैं तुमको हिबा करूं। सही है, तो लिअहबाद की इसमें अताए फरजंद को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ इसलिए मंसूब किया कि उनको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए भेजा था कि उनके गरेबान में फूंक मार दे। ठीक है, यानी ये अल्फाज जो थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से बोल रहे थे। ठीक है ना, ये एक तो होता है ना कि फरिश्ता अल्लाह ताला के अल्फाज को सुनाए, ठीक है, तो वो भी चल रहा था, जैसे कि जो ज़करिया अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नुबशिरु का बिगुलाम, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक लड़के की, तो ये यानी अल्लाह ताला की तरफ से था। ठीक है, अल्लाह ताला के अल्फाज वो ज़करिया अलैहिस्सलाम को बता रहे थे, लेकिन बाकी अल्फाज जो हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के अपने थे। बेसिकली अल्लाह ताला के मैसेज को वो अपने अल्फाज में पिरो करके बता रहे थे, तो ये दोनों चीज़ें चलती थी, है ना। नबी ये हर नबी के साथ ये मामला चलता था, हत्ता कि नबी अलैहि सलाम के साथ भी ये मामला था कि जिब्रील अलैहि सलाम अल्लाह का कलाम मन्नुअन भी नबी अलैहि सलाम को पहुंचाते थे और अल्लाह ताला के अहकामात को अपने अल्फाज में भी पहुंचाते थे। ठीक है, तो दोनों तरीके चल रहे होते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर चेके ये नबी तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम पहुंचाने वाला काम था वो तो गैर नबिया को भी किया जाता है। ठीक है, तो इन कुंत तकिया सॉरी ये अहबली लकी
تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ پھونک عطائے فرزند کا ذریعہ بن جائے گی، اگرچہ یہ عطا دراصل فعل الہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہ پھونک دے کر کے، یعنی کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی ایسا سبسٹنس دے کر کے بھیجا، روحانی سبسٹنس، روحانی مٹیریل دے کر کے بھیجا کہ جس کو کہ انہوں نے بلو کرنا تھا مریم علیہ السلام کے اندر، ٹھیک ہے، یہ جو بلو کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا، پھونک مارنا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، حدیثوں سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جب جادو کا معاملہ ہوا نبی علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے گزرنے کے بعد، 6 مہینے تک نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر رہا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، تین، یہ جو 2 سورتیں تھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو معوذتین جب عطا فرما دی، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو معوذتین پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ان ہاتھوں کو جن کے اوپر پھونک ماری ہوئی ہوتی تھی ان کو پھر اپنے اوپر پھیرتے تھے، اور یہ ایسا معمول تھا کہ یہ آخری وقت تک جاری رہا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام شدید بخار میں جب مبتلا ہوئے اور مرض موت تھا، اس وقت نبی علیہ السلام خود یہ نہیں کر پا رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں معوذتین پڑھتی تھی اور ان کو پڑھ کر کے میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر پھونک کر کے پھر ان ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھیرتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کوئی روحانی معاملہ انسان کے اندر ہوتا ہے نا، تو اس روحانی معاملے کا ایک اثر جو ہوتا ہے وہ اس کے وجود کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اب اس اثر کو جب وہ اپنے منہ سے پھونکتا ہے یا اپنے منہ سے بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ روحانیت سے ٹرانسفر ہو کر کے مادیت میں آ جاتی ہے، مٹیریل فارم اختیار کر لیتی ہے، یہ پھونک کیا ہوتی ہے، پھونک جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی مولیکیولز ہوتے ہیں نا، ہے نا، مولیکیولز ہوتے ہیں نا، یعنی یہ خلیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے منہ سے ہوا کے بیسیکلی کی شکل میں نکل رہے ہوتے ہیں، ہم بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک، یعنی ایک آکسیجن جو ہے وہ اپنے اندر سے بلو کر رہے ہوتے ہیں یا ایئر بلو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایئر جو ہوتی ہے وہ جو فضا موجود ہوتی ہے اس کے مالیکیولس کو لے کر کے آگے ٹریول کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب کیا ہے، یہ سب فزیکل چیزیں، یہ سب مٹیریل چیزیں، ان کے اندر روحانیت کہاں سے آ گئی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جنات سے انسان کی حفاظت ہو رہی ہے نا، جنات سے حفاظت تو روحانیت کے ذریعے سے ہوتی ہے نا، تو روحانیت جو ہے وہ ان کلمات سے آئی جو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلمات پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنے کی وجہ سے آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو گئی، اس روحانیت کو آپ نے پھونک مار کر کے آگے ٹرانسفر کر دیا، تو یہ معوذتین کو پڑھ کر کے پھونک مارنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے کسی کلمات کو پڑھ کر کے پانی کے اوپر پھونک مارنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پر پھونک مار کر کے جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پر پھونک مار کر کے پھر وہ پانی لوگوں کو پینے کے لیے دیا، یا وہ پانی جو ہے وہ چھڑکنے کے لیے دیا، ٹھیک ہے، کہ تم لے جاؤ اور جہاں پر تم نے مسجد بنانی ہے تو وہاں پہ اس جگہ پہ جا کر کے تم چھڑک دینا اس پانی کو، صحیح حدیثوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو پھونک مارنا ہے نا یہ پھر، یعنی اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دے کر کے بلو، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود کی روحانی شکل دے کر کے بھیجی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پھونک مارا حضرت مریم علیہ السلام کے بدن کے اوپر، اور اس سے کیا ہوا کہ اس سے مریم علیہ السلام کے بدن کے اندر یہ ساری تبدیلیاں پیدا ہو گئیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ، تو اب جو ہے یہ فرمایا کہ یہ عطا دراصل فعل الہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آگے کی آیات بھی ہم تلاوت کر کے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے اس کلاس میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فحملته, کہ پھر اس کو حمل ہو گیا. ٹھیک ہے, حملہ یحملو کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, یعنی کوئی بوجھ جب انسان اٹھاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ حملہ ہو, حملہ مینس بوجھ اٹھانا. ٹھیک ہے, تو اب ایک تو ایک انسان کی اپنی بدن کا بوجھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو جو ہے وہ بوجھ کہا نہیں جاتا. ویسے تو اپنے بدن کا بھی اچھا خاصا انسان کا بوجھ ہو جاتا ہے, اگر نارمل سے زیادہ بڑھ جائے تو جو بیچارے گھٹنے شریف ہوتے ہیں تو ان کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. آرتھرائٹس پینس جو ہوتے ہیں وہ اس کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے, ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ جی جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا اچھا خاصا آپ کے سامنے وائٹامن ڈی کی بحث رکھی تھی ہے نا, کہ انسان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہ ہڈیاں ان کے اندر کیلشیم کانٹینٹ ختم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے کیونکہ وائٹامن ڈی آپ کا کم ہو گیا, تو اب ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں, اس سے آرتھرائٹس پینس شروع ہو جاتے ہیں. شیاٹیکا پینس ہوتے ہیں بہت لوگوں کو, رائٹ, بغیر پتہ نہیں یہ سب ہوتے ہیں, مجھے تفصیل نہیں پتا. اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جی کیلشیم وغیرہ سب ٹھیک ہے لیکن وزن اتنا بڑھ گیا ہے کہ جتنے کے لیے گھٹنے تیار نہیں تھے نا, آپ کے گھٹنوں میں اتنی صلاحیت تھی نہیں کہ آپ کا اتنا وزن جو ہے وہ برداشت کر سکے, تو اس وجہ سے بھی گھٹنوں کے اندر بہت شدید لوگوں کو درد ہوتا ہے کیونکہ وزن اتنا بڑھایا ہوا. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے یہ جو وزن کو کنٹرول کرنے, یہ مذاق نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ غیر سنجیدہ طور پر لینا یا ایسی مذاق لے لینا کہ ہاں جی بس تو بس ایسی ڈائٹنگ جو ہے وہ گویا کہ حسین بننے کے لیے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, ہے نا بھائی, ٹھیک ہے حسین بننے کے لیے کرتے ہوں گے لیکن یہ ضرورت بھی ہے ہماری, ہمارے بدن کی ضرورت, ٹھیک ہے نا, کہ انسان کا وزن جو ہے وہ حد میں رہے. ٹھیک ہے, ورنہ وزن بڑھنے سے ایک تو گھٹنے بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور بھی بہت کچھ بیکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو مذاق نہیں لینا چاہیے, خصوصاً جو ابھی عمر جن کی کم ہے نا تو ان کے وزن کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ خیال, ہمارے یہاں گھروں کے اندر ان چیزوں کو لائٹلی لیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے اس وجہ سے. ٹھیک ہے نا, لیکن کھانے پینے کے جو شوق لگے ہوئے ہیں, آئلی چیزیں تیل والی چیزیں کھانا اور بازار سے جو ہے وہ بیکری کی چیزیں لا کر کے خوب کھانا, اور کوئی اس کے اوپر واچ نہیں, کوئی اس کے اوپر پراٹھے ہر وقت کھانا ہے نا, اور اس قسم کی جو ہے وہ فیٹی چیزیں جو ہے وہ ہر وقت کھانا یا چینی جو ہے وہ ہر وقت پھاکتے رہنا, یہ انتہائی برے جو ہے نا ہمارے یہاں جو یعنی عادتیں بنی ہوئی ہیں, تو ان عادتوں کی وجہ سے ہم اپنا بھی دین دنیا دونوں برباد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اولادوں کی دین دنیا بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی اگر کہتا ہے تو اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو سنجیدگی سے لیا کریں, اپنے گھرانوں کے ماحول اور اپنے یعنی بہت چیزیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر ہم بعد میں روتے پیٹتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے, لوگ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ لوگ ہے نا, پھر سارا قصور جو ہے وہ لوگوں کا ہو جاتا ہے, ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہوتا, حالانکہ ہم نے اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے, کھانے پینے کے اندر بے احتیاطیوں کی وجہ سے, یا اپنے جو اما ابا کی طرف سے جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن چل رہا ہے نا, تیل والی چیزیں کھانے کا, پکوڑے کھانے کا, رائٹ, تو وہ ہم نے اپنا اپنایا ہوا ہوتا ہے, قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اپنے کلچر کی وجہ سے, بڑا عزت والا کلچر ہوتا ہے ہمارا, دین والا کلچر تو ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا, یہ کھانے پینے کا کلچر رہ گیا سارا کا سارا, مٹھائیاں کھا کھا کر. ٹھیک ہے, تو حملہ, حملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بوجھ اٹھانا. اب ایک تو بات ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ تو اپنا ذاتی بوجھ, ٹھیک ہے نا, لیکن جب عورت کو حمل ہوتا ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, تو اب جو ہے وہ اللہ کی ایک دوسری مخلوق کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے نا. یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ عورت نہیں ہوتا نا, یہ تو اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے, ایک الگ انسان ہے یہ تو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے پھر حملہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو فحملت ہو, پھر اس نے پیٹ میں لیا یعنی اٹھایا اس کو, اس کو یعنی کس کو, عیسیٰ علیہ السلام, جن کو کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونکا تھا ان کے اندر, ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہ فزیکل فارم میں ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی, جس کو فیٹس کی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں عورت کے اندر. فانتبذت, پھر اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا مریم علیہ السلام کے لیے جو کہ پچھلی آیتوں میں استعمال کیا تھا, انتبذت, کہ پھر مریم علیہ السلام جو ہے وہ الگ ہو گئیں, گوشہ نشینی انہوں نے پھر سے اختیار کر لی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو گوشہ نشینی تھی یہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں تھی. پہلے جو ہے وہ عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کری تھی, لوگوں سے ہٹی تھی, اور یہاں پر جو ہے وہ اب اس کنڈیشن کی وجہ سے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کیا تھا. بہی فانتبذت بہی, یعنی اس حمل کو لے کر کے وہ الگ ہو گئیں, مکانن قصیا, ٹھیک ہے, ایک دور کے گھر کے اندر, یعنی بالکل ہی باہر ہی چلی گئی ہے نا. اب تو وہ پہلے تو کمپاؤنڈ کے اندر ہی مکانن شرقیہ کے اندر چلی گئی تھی, لیکن اب تو کمپاؤنڈ سے بالکل ہی باہر کسی جنگل بیابان کی جگہ کے اوپر چلی گئی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, پھر أَجَاءَهَا, لے آیا اس کو, یعنی آ گیا اس کو, ٹھیک ہے, یعنی مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ اب کیا چیز آ گئی, المخاض, مخاض آ گیا. مخاض کیا کہتے ہیں, جو یعنی بیبی برتھ کے وقت جو ہوتا ہے جو پینز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو درد ہوتا ہے جس کو درد زہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اردو زبان کے اندر. تو یہ درد زہ ان کو آنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے نا, پینز آنے شروع ہو گئے, یعنی انہوں نے آ لیا ان کو, کہتے ہیں نا کہ یہ طوفان نے آ لیا اس جگہ کو, اسی طریقے سے یہ جو درد ہے انہوں نے آ لیا, اسی لیے اجا کا لفظ استعمال ہوا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز نے یعنی لے آیا, کوئی چیز لے آئی, ٹھیک ہے. الا جز ان نخلا, تو یہ جو ان کو جو پینز ہوئے نا, تو اس پینز کی وجہ سے وہ جو ہیں ایک ایسی یعنی بے, یہ ہوتا ہے نا انسان بے حال, بے یعنی پریشان, پریشانی کی حالت میں وہ ذرا موو اراؤنڈ کرنا شروع کرتا ہے, کچھ ہلنا جلنا شروع کرتا ہے. تو وہ کہاں پہنچ گئی اس طریقے سے, جز ان نخلہ کی طرف. نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو, ٹھیک ہے, اور جز کہتے ہیں تنے کو, ٹھیک ہے. یہاں پر اس کا ترجمہ جڑ سے کیا ہے, لیکن تنے ظاہر ہے وہ کسی کھجور کے تنے کے اوپر چڑھنا تو نہیں شروع ہو گئی تھی نا, ٹھیک ہے نا, وہ تو زمین پہ بیٹھی تھی, اور زمین پر کھجور کے تنا کی جڑ ہی ہوگی نا, ٹھیک, زمین پہ تو تنے کی یعنی گویا کہ آپ جڑ کے برابر میں بیٹھی ہوئی, ٹھیک ہے. اس وجہ سے حضرت نے یہاں پہ جڑ سے اس کا ترجمہ کیا, ورنہ جز کا جو ترجمہ عمومی طور پر ہوتا ہے وہ تنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کھجور کے تنے کے قریب وہ پہنچ گئی, صحیح ہے. وہاں پر پہنچ کر کے انہوں نے کیا کیا, قالت, شی سیڈ, انہوں نے کہا, یا لیتنی, اے کاش کہ میں, متو, میں مر چکی ہوتی, میں مر گئی ہوتی, ہے نا, قبل ہذا, اس سے پہلے, یعنی یہ جو میرے اوپر حالت آئی ہوئی ہے اس سے پہلے کاش کہ میں مر گئی ہوتی, وکنت نسیم منسیا, اور میں ہو گئی ہوتی, کنت مطلب میں ہو گئی ہوتی, نسیم منسیم, نسیم کہتے ہیں کسی بھولی بسری چیز کو, یعنی وہ جس کو کہ بالکل لوگ چھوڑ چکے ہوں, ابینڈنڈ انگریزی میں کہتے ہیں, ابینڈنڈ, ٹھیک ہے, یعنی بھولی ہوئی چیز, اور منسیان کبھی یہی مطلب بنتا ہے, بھولی بسری چیز. تو گویا کہ یہ ایک محاورہ ان دونوں الفاظ کو ملا کر کے اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ہم کہتے ہیں بھولی بسری چیز ہوتی, ٹھیک ہے. فناداہا من تحتہا, بس ندا دی, نادا یعنی اس نے ندا دی, ہا مریم کو, یہاں پر کس نے ندا دی مریم کو, جبرائیل علیہ السلام نے مریم کو آواز دی, ٹھیک ہے نا, من تحتہا, ان کے نیچے سے. کیا مطلب ان کے نیچے سے؟ جبرائیل علیہ السلام ان کے نیچے پہنچ گئے تھے, وہ بیٹھی ہوئی تھی ان کے جیسے جیسے سیٹ ہوتی ہے کوئی, نہیں, بلکہ یہ جس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی نا, تو یہ گویا کہ ایک سلوپ سی جگہ تھی, سلینٹڈ جگہ تھی, سلوپ. تو وہ یعنی اس سلوپ کے نیچے کی طرف تھے جبرائیل علیہ السلام, ان کے قریب نہیں آئے, وہ ان کے پاس نہیں آئے, بلکہ نیچے سے ہی ان کو آواز دی, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جنت کے اندر ہے نا, تجری من تحتہا الانہار, کہ جنت میں باغات ہوں گے, ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو کیا مطلب, باغات کوئی معلق ہوں گے اور ان کے نیچے مٹی کی بجائے نہریں ہوں گی ان کے نیچے؟ نہیں, بلکہ جس طرح سے ایک پہاڑی علاقہ ہوتا ہے تو پہاڑ کی یا یہ کہ جیسے یعنی پہاڑی علاقہ ہو یا آپ ہلی چھوٹی پہاڑ جن کو کہتے ہیں, تو ان میں اوپر کی طرف جو ہے وہ باغات ہیں, اور ان پہاڑ کے جو بیس ہے, جو پہاڑ کے نیچے والا ایریا ہے, وہاں پر نہر بہ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جنت کے ایک کی بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے کہ اونچی جگہ پہ پہاڑ ہوں گے اور نیچی جگہ پہ نہریں بہ رہی ہوں گی. جیسے کہ آپ چلے جائیں, اگر اپنے کشمیر میں چلے جائیں یا مری یا یوگیا وغیرہ چلے جائیں, تو اس طرح کے آپ کو منظر نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی تحتہا سے یہی مراد ہے کہ ان کے وجود کے نیچے جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے, بلکہ ڈاؤن دا سلوپ یا ڈاؤن دا ہل جبرائیل علیہ السلام تھے, وہاں سے انہوں نے آواز دی. کیا آواز دی؟ ان لا تحزنی. یہ جو اللہ ہے نا, یہ اصل میں کیا ہے؟ ان پلس لا. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ, لا تحزنی, غم نہ کیجیے آپ, تو غم نہ کر. لا تحزن ان اللہ معنا, ہے نا. ایک اور جگہ قرآن کے اندر کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے, اور مشرکین جو ہے وہ بالکل غار کے منہ تک پہنچ گئے, ہے نا, تو اس وقت جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غم ہوا کہ اب تو یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے اور میرے محبوب کو مجھ سے جدا کر دیں گے اور ان کو تکلیف پہنچائیں گے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غم طاری ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اس وقت؟ لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ہم دونوں کے ساتھ ہیں. معنا یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, ان معی ربی سیہدین, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے, رائٹ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے نا, یہ پچھلی امتوں میں نبی کو حاصل ہوا کرتی تھی. جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے, رائٹ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ اور ابوبکر تیرے ساتھ بھی ہمارا رب ہے. تو اس پہ یعنی مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے نا, اس امت کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ نبی کے ساتھ تو اللہ کی معیت ہوتی ہی تھی, امتی کے ساتھ بھی اللہ کی معیت, جو کہ قرآن سے ثابت ہو گئے, ان اللہ معنا, ٹھیک ہے. خیر, وہاں پر تو لا تحزن تھا کیونکہ مرد سے بات ہو رہی تھی, لیکن یہاں پر چونکہ عورت سے بات ہو رہی ہے, لا تحزنی, ٹھیک ہے نا, یہ جو زیر ہے آخر میں, یہ عورت کی وجہ سے صیغہ استعمال ہوا. تو لا تحزنی, آپ غمگین نہ ہوئیے, قد جعل ربک تحتک سریا, تحقیق کے, قد کا ترجمہ کہتے ہیں تحقیق, یعنی ویریلی انڈیڈ, جعل ربک, تیرے رب نے بنا دیا ہے, تحتک, تیرے نیچے, تحت کہتے ہیں نیچے کو, فوقا اوپر, تحت نیچے, تو تیرے نیچے سرین, سرین کہتے ہیں ایک پانی کا چشمہ, ٹھیک ہے, یعنی بس تھوڑا سا آپ کے نیچے جو ہے نا, وہ پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے, جیسے کہ وہ زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بوائلنگ سٹریم, اندر سے بوائل ہو کر کے باہر جو پانی نکل رہا ہوتا ہے, اس کو سریا کہتے ہیں, چشمہ کہتا ہے اس کو. وحزی الیکی, حزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی ہلاؤ, ٹھیک ہے نا, شیک کرو جس کو کہتے ہیں. تو اور انہوں نے کیا کہا, اور حزی الیہ کی اپنی طرف ہلاؤ, ٹھیک ہے, بجزء النخلتی, یہ جو کھجور کا تنا ہے نا آپ کے برابر میں جہاں پہ کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کھجور کے تنے کو پکڑ کر کے اپنی طرف ہلائیں. اب عجیب, ایک عورت ہے اور وہ بھی درد میں ہے, رائٹ, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے. کھجور کا تنا کوئی چھوٹی چیز ہوتا ہے, کوئی ہلکی چیز ہوتا ہے, کوئی چھوٹا سا درخت ہے, کوئی جھاڑ ہے کوئی کہ جس کو پکڑ کر کے انسان اپنی طرف شیک کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کرنے کو کہا, کرو کچھ, بیٹھے بیٹھائے کچھ نہیں ہوگا, کچھ تو کرنا پڑے گا, ہے نا, یعنی تم جو ہے وہ اپنا کام کرو, باقی ہم اپنا کام کریں گے, ٹھیک ہے. تو بس تم یعنی شکل تو بناؤ نا, تم کام کی شکل تو بناؤ نا, ہلا تو نہیں سکتی تم, ہلانا تو ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے, تم ہمارے حکموں پہ عمل کرو, کوشش کرو بس, ٹھیک ہے. تو اتنی مشکل چیز جو ہے وہ ان کو کرنے کو کہی, صحیح ہے, بجز النخل کے کھجور کے تنے کو ہلا کے اپنی طرف کرو. تو ساقط علیہ کی, تو کیا ہوگا, سقط, جو کھجوریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں نا وہ اس سے سقط ہو جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی, علیہ کی, اور ٹوٹ کر کے آپ کے اوپر گریں گی, کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی. عجیب ہے نا, یعنی کوئی اچھا خاصا پہلوان بھی جو ہے وہ کھجور کے تنے کو ایسے نہیں ہلا سکتا کہ جس سے کہ اوپر کھجوریں ٹوٹ کر کے نیچے گرنی شروع ہو جائیں, ہے نا. ہمارے یہاں تو اس قسم کا کھجور کا تنا اور اس قسم کا کوئی کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان میں رہنے والے جو ہے نا وہ آم کے درخت کو کہیں کہ ہاں بھائی ذرا آم کے درخت کے تنے کو ہلانا, تو آم ٹوٹ ٹوٹ کر کے آپ کے اوپر گریں گے. کبھی ایسا کسی نے کیا, کوئی کر سکتا ہے ایسا, پہلوان صاحب بھی نہیں کر سکتے, اور ایک درد ذہ کے اندر عورت تصور ہی کوئی نہیں کہ وہ آم کے درخت کے تنے کو ہلائے اور اتنا ہلائے کہ آم ٹوٹ کے نیچے گرنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں جو حکم دیتے ہیں نا, اصل میں اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکم مانتا ہے کہ نہیں, عمل نہیں دیکھنا کہ کیا اس نے رزلٹ پروڈیوس کیا کہ نہیں. رزلٹ تو ہم نے پروڈیوس کرنا ہے, ہے نا, نتائج تو ہم نے, یعنی کھجور جو گرانے ہیں یہ تو اللہ نے گرانے, مریم علیہ السلام نے کوئی تھوڑی کھجور گرانے, مریم علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے نا. ہم اللہ کے حکم کو مانے تو صحیح کم از کم, ہے نا, مان کے دکھائیں تو اللہ میں نے آپ کا حکم مانا ہے, باقی کام اللہ نے خود کرنا ہے سارے کے سارے, ٹھیک ہے. تو مریم علیہ السلام کے اوپر بھی کھجور گرنا شروع ہو گئے, صحیح, ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں آج سے جو ہے وہ کتنے سال پہلے, 1400 سال اور 500 مزید ملال نے, تقریباً 2000 سال پہلے عورتیں جو ہے نا وہ اتنی مضبوط ہوا کرتی تھیں, اتنی طاقتور پہلوان ہوا کرتی تھیں کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلا کر کے جو ہے وہ کھجور گرا لیں اپنے اوپر, ایسا کچھ نہیں تھا. ایسی کوئی عورت اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی جس میں اتنی طاقت ہو, ٹھیک ہے, مریم علیہ السلام کا بھی ایسا معاملہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو تساقط علیہ کی, کہ کھجور تمہارے اوپر ٹوٹ کر کے گریں گی, رقبن جنیا, اور وہ کھجور بھی کیسی, پکی ہوئی کھجوریں, ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں پر ایک آندھی آئی تھی ریاض شہر کے اندر, تو اس وقت جو کھجور ہے نا وہ درختوں کے اندر اب تو خیر کافی بڑی ہو گئی ہے, جیسے آم کی کیریاں ہوتی ہیں تقریباً اتنی بڑی ہو گئی ہیں, لیکن جب یہ آندھی آئی تھی آج سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے, تو اس وقت یہ اور بھی چھوٹی تھی, چھوٹی 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 جیسے ہوتی ہیں نا, بالکل بہت ہی بالکل آم کی جیسے چھوٹی چھوٹی کیریاں ہوتی ہیں, اس سائز کی تھیں. تو آندھی آئی نا تو وہ بہت بڑی تعداد میں اس طرح کی گر کر کے سڑکوں کے اوپر یعنی پھیل گئیں, ٹھیک ہے. ہم جب اس کے بعد گھر سے باہر نکلے مزے جانے کے لیے, تو سڑک کے اوپر جو ہے وہ بڑی تعداد میں گری ہوئی. تو جب وہ کیری کی شکل میں ہوتی ہے نا تو اور زیادہ کمزور ہوتی ہیں, لیکن بڑی ہونے کے بعد تو پھر وہ تھوڑا یعنی درمیانی شکل کے اندر تو وہ اچھی خاصی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہیں, مضبوطی کے ساتھ اپنے درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ جو رتبن جنیا جو تھی نا, پکی ہوئی کھجوریں, وہ ان کے اوپر گری. فکلی و شربی, پھر یہ بھی فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ بس آپ ان کو کھائیے. کلی مرد ہوتے تو کل کہتے, عورت ہے تو کلی, اور وشربی آپ پیجئے, یعنی وہ جو 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 چشمہ آپ کے قریب سے نکل رہا ہے اس میں سے پانی پیجئے. وقری عینا, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. ٹھیک ہے, اب یہ آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوگی تو وہ پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, فَإِمَّا کا مطلب ہوتا ہے یعنی اگر سے ہی, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا ایک منٹ, ہاں اما کا ترجمہ اگر سے. فَإِمَّا پس اگر, تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اگر تو دیکھے کسی بھی بشر کو, کسی بھی بندے کو, انسان کو اپنی طرف آتے ہوئے. ٹھیک ہے, تراجنہ جو ہے نا یہ بڑا عجیب لفظ اللہ نے آپ استعمال کیا ہے کہ یعنی ایک تو ہوتا ہے جی کہ اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو جنہ ڈال دیا نا ادھر, یہ ہوتا ہے تاکید کے لیے. ٹھیک ہے, جو گرامر پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بانون ثقیلہ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تاکید والا نون ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ اردو میں, سچی بات یہ ہے کہ آج اس کے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے بتایا جائے. بہرحال جو ہمارے مشائخ نے کیا ہے وہ کافی ہونا چاہیے کہ اگر تو دیکھے کوئی آدمی, فقولی, تو آپ اس سے کہہ دیجئے, قولی, آپ ان سے کہہ دیجئے, اس آدمی سے کہہ دیجئے, انی نظر تو, بے شک میں نے نظر مانی ہوئی ہے, للرحمن, یعنی اپنے رحمان سے میں نے وعدہ کیا. نظر ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے کچھ وعدہ کر لیتے ہیں, تو میں نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نظر مانی ہوئی ہے میں نے. صومن, ایک روزے کی. ٹھیک ہے, صوم روزے کو کہتے ہیں. فلن اکلم الیوم انسیا, میں نے کیا نظر مانی ہے کہ لن اکلم, میں ہرگز بات نہیں کروں گی, میں ہرگز کلام نہیں کروں گی, الیوم, آج کے دن, انسیا, کسی بھی انسان سے. ٹھیک ہے, کہ میں کسی انسان سے آج کے دن بات نہیں کروں گی, یہ میں نے اللہ سے نظر مانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا کہہ کر کے بس آپ خاموش ہو جائیے. ٹھیک ہے, بس اور کسی سے بات نہ کیجیے. تو یہ تو جی ان آیات کا ترجمہ ہو گیا. اصل میں یہ جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی انتہائی فصاحت و بلاغت والی عربی زبان استعمال کری ہے, اور مشکل ترین الفاظ ہمارے حساب سے اس کے اندر تھے. تو ترجمے میں کافی وقت بھی لگا, لیکن باقی انشاءاللہ خلاصہ و تفسیر پر ابھی کافی پڑھیں گے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کلاس بند کرتے ہیں. چلے, لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.